पीर 14 सितंबर के सैरबीन के साथ शफीना की जमाई का सलाम। शुमाली वजीरिस्तान में झड़प, फौज का मेजर हलाक, मुल्तान समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, तो शिद्दत पसंदों की कमर कहां तक टूटी?
दहशतगर्द नेटवर्क अभी तक कायम दायम है और उनके कुछ यूनिट कुछ इलाकों से दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं, उनकी सलाहियतों में कोई कमी नहीं हुई।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में फौज और स्वात अमन कमेटी पर हमले हुए हैं। तीन हालिया वाकयात में हुक्काम के मुताबिक एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर, एक मेजर और अमन कमेटी के एक रुकन की हलाकत हुई है। तफसील बताएंगे जीशान हैदर।
सरकारी अहलकारों के मुताबिक मुसल्ला शिद्दत पसंदों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज की एक चेक पोस्ट पर खुदकार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें फौज के एक मेजर इस्माइल हलाक हो गए। दूसरी तरफ मर्दान में गुज़िश्ता रात एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर को मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया, जबकि सवात अमन कमेटी के रुकन और गाँव के कौंसलर गुलाम सईद पर भी हुकाम के मुताबिक नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अमन कमेटियों और कौमी लश्कर के रजाकारों पर हमलों में शिद्दत आई है। गुज़िश्ता रोज भी मोहम्मद एजेंसी में अमन कमेटी के दो कारों को बम हमले में हलाक कर दिया गया था।
पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के दो मुख्तलिफ इलाकों से 7 अफराद को अगवा किया गया है। मखवियों में 5 सरकारी मुलाजमीन और एक हिंदू ताजिर भी शामिल है। तफसील बताएंगे क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
5 सरकारी मुलाजमीन समेत 6 अफराद को अफगानिस्तान से मुतसिल बलोचिस्तान के सरहदी जिला किला सैफुल्ला से अगवा किया गया। इंतजामिया ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन का ताल्लुक बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से है, जिनको एक ठेकेदार कैमरा नामालूम मुसल्ला अफराद ने मुर्गा फकीरज़ई के इलाके से अगवा किया। अगवा होने वालों में 2 SDOs भी शामिल हैं, जबकि सरहदी शहर चमन से एक हिंदू ताजिर को भी अगवा कर लिया गया। चमन पुलिस के कलकार ने बताया हिंदू ताजिर को गुज़िश्ता शब नामालूम मुसल्ला अफराद ने अगवा किया। ताहाल अगवा के दोनों वाकयात के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर मुल्तान में गुज़श्ता शब होने वाले बम धमाके से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई है। निश्तर हस्पताल के MS डॉक्टर आशिक मलिक का कहना है कि कुल 71 जख्मियों को हस्पताल लाया गया था, जिनमें से 38 जख्मी अभी तक जेरे इलाज हैं। दूसरी जानब पुलिस हुक्काम के मुताबिक धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। अफगान हुक्काम ने बताया है कि तालिबान ने गजनी के मरकजी शहर में एक जेल पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 350 के करीब कैदी जेल से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल्ला फारूकी।
सुबह गजनी के डिप्टी गवर्नर मोहम्मद अली अहमदी का कहना है कि 2011 के बाद अफगानिस्तान में किसी भी जेल में होने वाला ये सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा 6 मुसल्ला अफराद ने फौजी वर्दियां पहन रखी थी जब वो जेल में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने मरकजी दरवाजे का ताला तोड़ा और फिर कैदियों की जानिब चिल्लाकर बोले, हम तालिबान हैं, हम आप सबको इस जेल से आजाद कराने आए हैं। मोहम्मद अली अहमदी के मुताबिक हमले में 7 पुलिस अहलकार जख्मी भी हुए हैं। उनका कहना था कि हमले के बाद जेल में सिर्फ 80 कैदी हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है।
यूरोप में मजीद ममालिक पनाह गुजीनों की आमद के पेश नज़र सरहद की सिक्योरिटी बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं, जबकि अक्वामे मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस सूरत हाल के पेश नज़र यूरोप को फौरी जामे मंसूबा बंदी करना होगी। मजीद सुनिए आसिफ फारूकी से।
ऑस्ट्रिया के हुकाम का कहना है कि जर्मनी की जानिब से सरहद की सिक्योरिटी बढ़ाने के ऐलान के बाद ऑस्ट्रिया के 2000 से ज्यादा फौजी सरहद पर भेजे जा रहे हैं। स्लोवाकिया ने भी ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ अपनी सरहदों पर सिक्योरिटी में इजाफे का ऐलान किया है। इससे एक दिन कबल इसका हमसाया मुल्क चेक रिपब्लिक पहले ही इस किस्म के इकदाम कर चुका है। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुजीन के मुताबिक सरहदों पर इजाफी सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर देगी, जिससे निपटने के लिए यूरोप को फौरी और जामे रद्देअमल देना होगा।
मिस्र की वजारत दिफा ने कहा है कि उसकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंसदाद दहशतगर्दी की एक कार्रवाई में गलती से 12 सयाहों को शिद्दत पसंद समझकर हलाक कर दिया है। वाकई में मेक्सिको के 2 शहरियों की हलाकत पर मेक्सिको की हुकूमत ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। मजीद सुनिए ताहिर इमरान से।
मिस्र की वजारत दिफा के एक बयान के मुताबिक ये सयाह 4 बसों में सवार थे और मुल्क के मगरबी रेगिस्तानी इलाके में दाखिल हो गए थे, जहां दाखिले पर पाबंदी आयद थी। हलाक होने वाले सयाहों में मेक्सिको के शहरी भी शामिल हैं, जिसकी तस्दीक मेक्सिको की हुकूमत ने की है। मिस्र की वजारत दिफा के मुताबिक इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक टीम कायम की गई है। ये रेगिस्तानी इलाका सयाहों में खासा मशहूर है, तहम शिद्दत पसंदों के छुपने की जगह भी है।
آسٹریلیا میں سیاسی طور پر ایک ڈرامائی دن کے بعد ملک کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کو حکمران لبرل پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور یوں وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم بھی نہیں رہے. نئے سربراہ میلکم ٹرن بل اب آسٹریلیا کے نئے وزیر اعظم بنیں گے. مسٹر ٹرن بل مسٹر ایبٹ کی حکومت کے ایک رکن تھے مگر انہوں نے پارلیمان میں ہونے والی ووٹنگ میں مسٹر ایبٹ سے 10 ووٹ زیادہ لیے. مسٹر ایبٹ آسٹریلوی عوام کے درمیان مقبولیت کھو چکے تھے, تاہم ماہرین کی نظر میں ان کا سیاسی کریئر زیادہ تیزی سے ختم ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں اطلاعات کے مطابق شدت پسندوں کے ایک حملے میں فوج کے ایک میجر کو ہلاک کیا گیا ہے, جبکہ جوابی حملے میں 5 شدت پسند مارے گئے ہیں. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں مسلح افراد نے ایک سابق فوجی کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے. پشاور سے تفصیل کے ساتھ رفعت اللہ اورکزئی.
شمالی وزیرستان سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی شام سپین وام کے پاک افغان سرحدی علاقے ڈانڈے کچ کے مقام پر پیش آیا. سرکاری اہلکاروں کے مطابق مسلح شدت پسندوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا, جس میں فوج کے ایک میجر اسماعیل ہلاک ہو گئے. تاہم جوابی کارروائی میں 5 شدت پسند بھی مارے گئے, لیکن ابھی تک فوج کی جانب سے اس حملے کے ضمن میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. بعض ذرائع کے مطابق یہ حملہ وادی شوال کے علاقے میں کیا گیا ہے. گزشتہ روز بھی شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر عسکریت پسندوں کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا, جس میں 2 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. سرکاری ذرائع کے مطابق اس حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی گئی, جس میں 14 شدت پسند مارے گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری خالص سجنا گروپ کے محسود طالبان کی جانب سے قبول کی گئی تھی. خیال رہے کہ شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال فوج کی جانب سے عسکری تنظیموں کے خلاف آپریشن ضرب عزب کا آغاز کیا گیا تھا. فوج کے مطابق اس آپریشن کے نتیجے میں شمالی وزیرستان کے 90% علاقے کو شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے. تاہم پاک افغان سرحدی علاقے شوال اور دتخیل میں بدستور کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ان علاقوں میں فوج کی جانب سے حالیہ دنوں میں زمینی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے, جس کے بعد سے شدت پسندوں کی جانب سے حملوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ادھر دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں حکام کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے ایک سابق فوجی اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی شب مردان شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور چورا پولیس اسٹیشن کی حدود میں گلی باغ کے مقام پر پیش آیا. چورا پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او محسن فواد نے بی بی سی کو بتایا کہ سابق فوجی اہلکار رفیق اللہ عشاء کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ اس دوران مسلح افراد کی جانب سے ان پر فائرنگ کی گئی, جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ مقتول کی اپنی گاؤں میں ایک فریق سے دشمنی چلی آ رہی تھی اور حملہ بھی ان کے دشمنوں کی جانب سے کیا گیا ہے. تاہم دوسری طرف کالدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے ذرائع ابلاغ کو جاری کیے گئے ایک بیان میں اس قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں چند ہفتوں سے ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ان میں بیشتر واقعات فاٹا میں پیش آئے ہیں, جن میں حکومتی قبائلی مشران اور طالبان مخالف امن کمیٹیوں کے اہلکار نشانہ بنے ہیں. تاہم یہ واقعات ایسے وقت تیز ہو رہے ہیں جب فوج کی جانب سے شدت پسند تنظیموں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. رفعت اللہ اورکزئی بی بی سی پشاور.
خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں پولیس حکام کے بقول نامعلوم افراد نے امن کمیٹی کے ممبر اور ولیج کونسلر غلام سعید کو گولیاں مار کر ہلاک کیا ہے. سوات میں گزشتہ چند ماہ سے امن کمیٹیوں کے ممبران پر جان لیوا حملوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا ہے اور ان حملوں میں اب شدت آ رہی ہے. علاقے میں خوف کی فضا ہے. تفصیل کے ساتھ سوات سے سید انور شاہ.
یہ واقعہ تحصیل قبل کے علاقے ننگلئی میں اس وقت پیش آیا جب امن کمیٹی کے ممبر غلام سعید نماز عشاء کے بعد گھر جا رہے تھے. پولیس کے مطابق حملے میں غلام سعید کا ایک ساتھی بھی شدید زخمی ہوا ہے جو سید الشریف ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کے اگیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ خیال رہے کہ سوات میں بننے والی حکومت کی حمایتی امن کمیٹیوں اور قومی لشکروں کے سینکڑوں ممبران اور رضاکار دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ ماہ سے ان حملوں میں شدت دیکھی جا رہی ہے اور اعداد و شمار کے مطابق روا سال 17 سے زائد امن کمیٹیوں کے ممبران عسکریت پسندوں کا نشانہ بنے ہیں۔ ان حملوں میں شدت کے حوالے سے سوات قومی امن جرگے کے ترجمان رحمت شاہ ساحل نے بی بی سی کو بتایا،
تقریباً 16 سے 17 میں بند رہے جو ہے ڈیفینس کمیٹی اور امن کمیٹی کی شہید ہو چکے ہیں اور ایک بار پھر اس میں شدت آ چکی ہے۔ ان اٹیکس میں جو ٹارگٹ کلنگ کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اس میں تقریباً ہم لوگوں کو اور جو ڈیفینس کمیٹی کے ممبران ہیں یا ایسے علاقہ مشران ہیں یا جو نئے منتخب نمائندگان ہیں بلدیاتی، سب کے لیے بڑی مشکلات ہیں اور وہ تقریباً شام کے وقت میں گھر سے نہیں نکل سکتے اور ان کے بچے، ان کے والدین اور ان کی جو فیملیز ہیں وہ شدید خوف و ہراس کے شکار ہے کہ زیادہ تر لوگ کوشش کر رہے کہ وہ پاکستان یا بیرونی ملک کے جو پیسفل علاقے ہیں اسلام آباد یا اس طرح علاقوں میں وہ منتقل ہو جائے۔ سوات میں ابھی تک جو لاتعداد ٹارگٹ ہوئے 2009 سے لے کر اب تک جتنے بھی امن کے لوگ، پیسفل لوگ اور سیکیورٹی کی جو مددگار ہیں وہ لوگ ابھی تک شہید ہوئے، اس میں ابھی تک کوئی بھی بندہ نہیں پکڑا گیا۔
مبصرین کے مطابق ان امن لشکروں کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنے کی پہلے کی بھی تھی، تاہم حکومتی سطح پر نظر انداز ہونے کے باعث ان کمیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی دلچسپی کم ہوئی ہے، جن کی بنیادی وجہ علاقے میں ایک نظر نہ آنے والا خطرہ ہے جس سے علاقے میں خوف کی فضا دوبارہ جنم لے رہی ہے۔
انور شاہ کی تھی یہ رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان میں اتوار کی شب ہونے والے بم دھماکے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد اب 11 ہے۔ 71 زخمیوں کو اسپتال لایا گیا تھا، جن میں سے 38 زخمی ابھی تک زیر علاج ہیں۔ ملتان میں کل کے دھماکے اور متعدد افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے والوں کے بارے میں میں نے ایس پی ملتان مسٹر خالد رؤف سے بات کی، جاننا چاہا کہ یہ بم حملہ تھا، خودکش حملہ تھا یا محض حادثہ تھا۔
جی، یہ ابھی ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، تمام جو شواہد تھے وہاں سے اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ یہ خودکش تو نہیں تھا، یہ پلانٹڈ ہے کوئی چیز، اب اس کو دیکھ رہے ہیں ہم۔ اس میں کیونکہ بال بیئرنگ بہت نہیں مل سکے ہمیں، یہ ہو سکتا ہے یہ فلیم ہو، شولے نکلے ہیں وہاں پر، جو سامان تھا وہ جلا بھی ہے، اور اس کو مزید فرانزک جو ہے وہ اس کو مزید ڈیٹیکٹ کر رہی ہے کہ یہ کیا چیز۔
تو محترم خالد رؤف صاحب، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کا ابتدائی شبہ کیا ہے، کون ہو سکتا ہے اس حملے میں ملوث؟
جی، اس میں تو ہم ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں، جو ایلیمنٹ ہیں سیکٹیریل ان کو بھی ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں۔
کیا اس حملے کا کوئی تعلق پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل شجاع پر ہونے والے خودکش بم حملے سے منسلک ہو سکتا ہے؟ تفتیش میں کیا اس زاویے پر کام ہو رہا ہے؟
جی، ہر طرف سے زاویے پر ہو رہا ہے، میں ابھی کسی حتمی رائے پر ہم ابھی نہیں پہنچے، لیکن ہر طرف ہم کام کر رہے ہیں۔
مجھے معلوم ہے آپ بالکل نپتولہ جواب دے رہے ہیں، لیکن محترم خالد رؤف صاحب، ملتان کو پنجاب میں مذہبی یا فرقہ وارانہ شدت پسندی کا مبینہ گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے، کیا اب بھی ملک بھر میں فوجی کارروائی ضرب عزم کے بعد بھی شدت پسند گروہ یا تنظیمیں یہاں موجود ہیں یا ہو سکتی ہیں؟
جی، بہت فرق آ گیا ہے، بہت سارا پورے ملک میں فرق آیا ہے، یہاں سے اکثر لوگ چلے بھی گئے ہیں، کافی فرق ہے الحمدللہ، پورے ملک میں سکون ہے۔ اب ایک واقعہ ہو گیا ہے کافی عرصے بعد، تو اس کو انشاءاللہ ہم انتہا تک پہنچائیں گے، اور جو بھی ہوگا اس میں اس کو عبرتناک انشاءاللہ انجام تک پہنچائیں گے قانونی طریقے سے۔
لیکن بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا ملتان میں اور اس علاقے میں ضرب عزم کے باوجود اب بھی کالعدم تنظیموں، شدت پسند تنظیموں کا یا ان لوگوں کا وجود ہے نہیں ہے سر؟
میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ کافی عرصے سے یہاں سے کوئی شدت پسند کیونکہ ایسی تنظیم نہیں آئی، باقی جو ہے جنوبی پنجاب یا اوپر آپ پہاڑوں پر لے لیں ادھر تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، باقی ملتان ایک بہت بڑا شہر ہے، جنوبی پنجاب کا یہ ایک سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پر کافی لوگ دور دور سے آباد بھی ہیں، ابھی تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، نہ ہی ایسی کوئی تنظیمیں یہاں پر ہیں جو شدت پسند ہو اس وقت۔
ایسے خدشات یا اندیے اشارے تھے کہ ملتان میں اس قسم کا حملہ ہو سکتا ہے؟
جی، یہ تو کافی اچھے سے چل رہا ہے پورے ملک میں، کہیں بھی وہ ایلیمنٹ جو ہے بھی ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، وہ کسی بھی شہر میں کر سکتے ہیں، بڑے شہروں میں،
یہ تھے ایس پی ملتان مسٹر خالد رؤف. پاکستان کی فوج نے زربیز نامی کارروائی بڑے زور و شور سے شروع کی. ملک بلکہ دنیا بھر میں اس کا چرچا ہوا, تعریفیں, خراج تحسین, سب کچھ. مگر دکھائی یہ دیتا ہے کہ اب بھی خیبر پختونخوا, قبائلی علاقوں, کراچی, ملتان, اٹک, کوئٹہ اور بلوچستان, ملک بھر میں مختلف شدت پسند گروہ یا تنظیمیں اب جہاں چاہتی ہیں کارروائی کرتی ہیں. امن کمیٹی کے اہلکاروں, پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور دیگر افراد کو نشانہ بناتے ہیں. یہاں تک کہ پنجاب کے وزیر داخلہ کو 20 افراد کے ساتھ بم حملے میں ہلاک کر دیا جاتا ہے. میں نے پوری صورتحال دہشت گردی اور شدت پسندی کے موضوع پر متعدد کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار عارف جمال کے سامنے رکھی. جاننا چاہا وہ کیا کہیں گے.
بالکل آپ کی بات درست ہے. جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا جو نیٹ ورک, جو انفراسٹرکچر ہے وہ ابھی تک قائم و دائم ہے. کچھ تنظیمیں جو ہیں ان کے کچھ یونٹ کچھ علاقوں سے دوسرے علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں. تقریباً 18 مہینے ہو چکے ہیں, مگر آج تک پاکستانی افواج نے یہ نہیں ہمیں بتایا کہ کون سا بڑا کمانڈر مرا ہے, کہاں اس کی تصویر ہے اور کون کون سے اہم ٹھکانے, ٹریننگ کیمپ شاید ایک آدھ کے علاوہ کہاں تباہ ہوئے ہیں, اور اگر ہوئے ہیں تو اس میں ان کے کون کون سے لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی زیادہ کامیاب بھی نہیں ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اسی وجہ سے اس ضرب عزب کو اب سیاستدانوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے. ڈاکٹر عاصم تو ٹیررسٹ ہیں, اور جماعت الدعویٰ ہو یا سپاہ صحابہ ہو, مولانا عبدالعزیز ہو, وہ سب وہیں کے وہیں ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں.
تو یہ تو بڑی عجب صورتحال ہو گئی نا عارف جمال صاحب. فوج کا موقع سنیں ہم, حکومت کی رائے مانے لوگ, پاکستانی اور بیرونی ذرائع ابلاغ کی سنیں, سیاسی اور سفارتی حلقوں کی بات کریں, سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ضرب عزب سے بہت بڑا فرق پڑا ہے. دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, ان کے ٹھکانے اور کمی گاہیں تباہ کر دی گئی ہیں, یا یہ لوگ بھاگ گئے, مارے گئے یا جیل میں ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے؟
ہوا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد تھے ان کو پاکستان سے باہر بھی اسپیس مل گئی ہے, جیسے کہ کشمیر میں اور زیادہ تر افغانستان میں. تو ان کو امید ہے کہ کشمیر کا محاذ بہت جلد پھر گرم ہو جائے گا. افغانستان کا تو محاذ پہلے ہی بہت گرم ہو چکا ہے, اور جیسے ہی امریکی افواج مکمل طور پر وہاں سے نکلتی ہیں وہاں پر ایک اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کی جائے گی.
تو کیا خیال ہے ارجوال صاحب, $2 ارب خرچ کر کے ملک بھر میں فوج, پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہزاروں کارروائیوں, ہزاروں مجرموں کو گرفتار کرنے کے دعووں, پولیس مقابلوں, پھانسیوں اور ان سب کچھ کرنے کے باوجود معاملات اب بھی درست نہیں ہیں آپ کے خیال میں کیا؟
میرے نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ فرق پڑا ہے. دیکھیے بہت زیادہ ہائپ ہوتی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن فیکٹس اینڈ فگرز ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. کہا جا رہا تھا کہ جب پھانسیاں دی جائیں گی تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن 250 جو پھانسیاں دی گئی ہیں ان میں صرف 10 بندے ایسے تھے جن کو دہشت گردی کی وجہ سے پھانسی دی گئی, اور وہ بھی کوئی ایسے نام نہیں تھے, کوئی معمولی سے وہ کارکن سے تھے جن کو پھانسیاں دی گئیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد وہیں کے وہیں ہیں. اسلام آباد میں لال مسجد, جہاں مولانا عبدالعزیز, جس کے پیچھے بظاہر کوئی تنظیم بھی نہیں ہے, وہ پاکستان فوج کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کی ریاست کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ایک بندے کو جو حکومت پاکستان کا ملازم بھی ہے اس کی تنخواہ بھی بند کر سکیں.
اگر گزشتہ 1 سے 2 ماہ کی بات کریں عارف جمال صاحب, خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں یا قبائلی علاقے میں امن کمیٹی کے رضاکاروں کا متواتر قتل, کراچی میں پولیس اہلکاروں پر حملے, ٹارگیٹ کلنگز, پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خان زادہ کی خودکش حملے میں ہلاکت, یہ سارے واقعات یوں لگتا ہے کہ واقعی تشدد کے ایک نئے دور کو جنم دے رہے ہیں. کیا فرق لگتا ہے ضرب عزب سے قبل کے واقعات میں اور اب ہونے والے واقعات میں؟ کیا دہشت گرد تتر بتر دکھائی دیتے ہیں یا اب بھی منظم کارروائیوں کی صلاحیت رکھتے ہیں؟
کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر ضرور ہوئے, مگر ان کی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی. میں ابھی دیکھ رہا تھا فاٹا میں ایک میجر سمیت کئی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں, تو یہ حالت ہے. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں فاٹا کی خبر آ رہی ہوتی ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جو میڈیا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے, اس کو وہاں پر رسائی نہیں ہے جہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کچھ علاقوں میں کمی ضرور آئی ہے, لیکن یہ ایک بات بہرحال ہے کہ ان کی صلاحیت میں کمی نہیں آئی اور وہ انہوں نے شجاع خانزادہ کو قتل کر کے دکھا دیا کہ ہم جب بھی چاہیں ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ ٹارگٹ نہیں کرے تو یہ دہشت گردوں کی اپنی اسٹریٹجی کے تحت ایسا ہو رہا ہے, نہ کہ ان کے خلاف آپریشن. جو پاکستانی افواج ہے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی فوج ہے, اور اگر وہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ 8-10 کمانڈر ہم نے مارے ہیں, یہ ان کی تصویریں ہیں, یہ ان کے نام اور پتے ہیں, تو پھر یہ سب ایسے ہی ہے.
عارف جمال صاحب, آرمی میجر نارتھ وزیرستان میں مارا جاتا ہے, انٹیلیجنس آپریٹو مردان میں پیس کمیٹی کے ممبر وہ ہلاک ہوتے ہیں سوات کے علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں.
جی بالکل, یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن رپورٹ اس طرح نہیں ہو رہا, اس طرح کی ہائپ نہیں ہو رہی جس طرح ہو رہا ہے. آرمی میجر مارا جاتا ہے, جو رضاکار ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. کراچی میں بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, ایک دن میں 2 صحافیوں کو مارا گیا اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا, تو اس کی وہ خبر ایک کالم بھی نہیں بن رہی آج کل.
دہشت گردی اور شدت پسند تنظیموں کے موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار یہ تھے. عارف جمال, خاصے سخت الفاظ استعمال ہوئے, ناقدین نے بہت کچھ کھل کر کے کہا. کوشش تھی کہ ڈائریکٹر جنرل پاکستانی فوج میجر جنرل عاصم باجوا سے رابطہ کر کے ان کا موقف بھی لے لیا جائے, بارہا کوشش کی, پذیرائی نہ ہوئی. بی بی سی اسلام آباد آفس نے بھی دم لگا دیا مگر جواب نہ آنا تھا نہ آیا. ملائیشیا میں پولیس کے حکام نے گزشتہ ماہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ہونے والے بم دھماکے میں ملوث ایک پاکستانی اور 2 ملیشیائی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. خیال رہے کہ گزشتہ ماہ بینکاک میں اراوان مندر پر ہونے والے بم حملے میں 20 افراد ہلاک ہوئے تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, مپارا صفدر کی زبانی.
ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی پولیس انتہائی مستعدی سے ان ملزمان کی تلاش میں ہیں جو 17 اگست کو ایک مصروف شاپنگ مرکز میں مندر پر بم دھماکے میں ملوث تھے. تھائی لینڈ کی پولیس کے مطابق ملک کے دارالحکومت بینکاک میں ہونے والے بم دھماکے میں ملوث ایک کلیدی ملزم ترکی فرار ہو چکا ہے. پولیس کا خیال ہے کہ چین کے صوبے سنکیانگ سے تعلق رکھنے والا 17 سالہ عبدالستار عبدالرحمن عرف ایشان بینکاک میں ہونے والے دھماکے کا مرکزی کردار ہے, اور ان کی اطلاعات کے مطابق وہ اس وقت ترکی کے دارالحکومت استنبول میں موجود ہے. ادھر ملائیشیا میں پولیس نے بینکاک میں ہونے والے بم دھماکے میں ملوث ایک پاکستانی اور 2 ملائیشیائی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے. پولیس چیف خالد ابوالبکر کا کہنا تھا کہ ملزمان کو چند روز قبل حراست میں لیا گیا تھا اور وہ تفتیش میں معاونت کر رہے ہیں. خالد ابوالبکر نے صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے 3 مشتبہ افراد میں ایک پاکستانی, 1 ملائیشیائی اور 1 ملائیشیا کی ہی خاتون شامل ہیں, جنہیں تھائی حکام کی جانب سے اطلاع دینے پر گرفتار کیا گیا. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ ان مشتبہ افراد کو تھائی لینڈ منتقل نہیں کیا جائے گا کیونکہ فی الحال ملائیشیا کی پولیس ان سے تفتیش کر رہی ہے. یاد رہے کہ 17 اگست کو مندر میں ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری کسی گروہ یا فرد نے تو قبول نہیں کی تھی, تاہم تھائی حکام نے اس کا الزام ایک نیٹ ورک پر عائد کیا تھا جس میں غیر ملکی بھی شامل تھے. گزشتہ ماہ بینکاک میں مندر پر ہونے والے اس بم دھماکے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, ماپارا صفدر کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آیا ہوں کہ اس وقت وہ کس سے لیڈ کر رہی ہے. حالانکہ یہ خبروں میں آ چکا ہے, نخبت ملک سے آپ نے خبروں میں اس کا احوال سنا, لیکن ہماری ویب سائٹ اس وقت لیڈ کر رہی ہے آسٹریلیا سے, کیونکہ وہاں آسٹریلیا کا 2 سال میں 4th وزیر اعظم آنے کو ہے. پس منظر یہ ہے کہ آسٹریلیا میں وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کے اپنی جماعت کی قیادت کے انتخاب میں شکست کے بعد ملک میں ایک نئے وزیر اعظم کا انتخاب متوقع ہے. مصر میں سیاحوں کی ہلاکت پر میکسیکو کی شدید مذمت, یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی اس وقت 2 نمبر کی خبر ہے. اور بینکاک دھماکے کا مرکزی ملزم ترکی فرار, تھائی پولیس کا یہ بیان ہے جو ہماری ویب سائٹ کی اس وقت 3ری بڑی خبر کے طور پر صفحہ اول پر ہے. لیکن سب سے زیادہ جو خبر آپ پڑھ رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈرون حملے کی درستگی سے مغربی ماہرین حیرت زدہ ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس کہاں سے آ گئی. امریکہ نے یہ ٹیکنالوجی ان کو دی نہیں, یہ اتنے جلد اپنے اتنے کارگر ڈرون کیسے بنا پائے, یہ سب سے زیادہ خبر پڑھی جانے والی خبر ہے. اور کیا اویسی بھارتی مسلمانوں کے قومی قائد ہیں، بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پوری رپورٹ پڑھنی پڑے گی۔ یہ نوجوان اویسی اس وقت بھارتی مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور روبوٹ سے کن کن نوکریوں کو خطرہ ہے؟ ظاہر ہے آپ پڑھیں گے تو اس کا احوال بھی آپ کو مل جائے گا۔ چونکہ میرے پاس وقت تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کو ضرور آپ کے لیے لے کر کے آؤں، لیکن ٹویٹر پہ سب خاصے لوگ آ رہے ہیں۔ سلمان خان نے لکھا ہے کہ شفیع صاحب کبھی کبھی سیربین میں فاتح ریفارمز کے پر بھی کچھ کہہ دیجئے، وائی اٹ از ناٹ اے ایشو فار بی بی سی اردو، بی بی سی کا یہ موضوع کیوں نہیں؟ ضرور ایک دن یہ بھی ہوگا، مطلب یہ موضوع بھی آئے گا۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد،
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
عالمی نمبر ایک نوویک جوکووچ کے نام ایک اور ٹائٹل، یو ایس اوپن جیت لی۔
He serves down the center and long goes Federer with a forehand and Novak Djokovic wins Grand Slam title.
فائنل میں جوکووچ نے عالمی نمبر دو روجر فیڈرر کو 6-4 6-4 5-7 اور 6-4 سے شکست دی۔ اس طرح انہوں نے سال کا اختتام 3 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے ساتھ کیا۔ وہ اس سال آسٹریلین اوپن اور ومبلڈن بھی جیت چکے ہیں۔ 2011 میں بھی انہوں نے 3 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس جیتے تھے۔ یہ جوکووچ کا مجموعی طور پر 10th گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے۔ 17 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس جیتنے والے روجر فیڈرر 3 سال سے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ دوسری جانب مارٹینا ہنگس نے مکس ڈبلز اور خواتین ڈبلز ٹائٹلز جیت لیے۔ مکس ڈبلز میں انہوں نے بھارت کے لینڈر پیئرس کے ساتھ کامیابی حاصل کی، جبکہ خواتین ڈبلز کے فائنل میں وہ بھارت کی ثانیہ مرزا کے ساتھ کامیاب رہیں۔ ہنگس اور ثانیہ مرزا اس سے پہلے ومبلڈن کا ڈبلز ایونٹ بھی جیت چکی ہیں۔ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کے دورے کے لیے 15 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں 2 نئے کھلاڑی فاسٹ بالر اینڈریو فکیٹے اور اوپنر کیمرون بینکرافٹ شامل کیے گئے ہیں۔ ایڈم واجز کو انفٹ ڈیوڈ وارنر کی جگہ نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ فاسٹ بالرز مچل جانسن اور ہیزل وڈ ٹیم میں شامل نہیں ہیں۔ آسٹریلوی چیف سلیکٹر راڈنی مارش کا کہنا ہے کہ فاسٹ بالر مچل اسٹارک کو اپنے ٹخنے کا آپریشن کرانا ہوگا، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مچل اسٹارک بنگلہ دیش جانے والی آسٹریلوی ٹیم میں شامل ہیں اور اس وقت وہ آسٹریلیا کے نمبر ایک بالر ہیں۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان برائن کلوز 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 22 ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کی۔ انہوں نے پہلا ٹیسٹ میچ 18 سال کی عمر میں کھیلا تھا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلتے وقت ان کی عمر 45 سال تھی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے وسطی صوبے غزنی میں جیل پر طالبان کے حملے میں 350 سے زیادہ قیدی فرار ہوئے ہیں۔ احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے، لیکن سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر اب خاص خاص خبروں کی سرخیاں اور خلاصہ سنتے ہیں۔ نیوز اپ ڈیٹ آج اس کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں اور سوات میں تشدد کے 3 مختلف واقعات میں فوج اور سوات امن کمیٹی کے اہلکاروں کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں سے 1 ہندو تاجر اور 5 سرکاری ملازمین سمیت 7 افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سینٹ میں ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے از خود نوٹسز پر کیے جانے والے فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے قانون سازی کرے۔ افغان حکام کے مطابق افغان طالبان نے غزنی میں ایک جیل پر حملہ کر کے 350 سے زیادہ قیدیوں کو فرار ہونے میں مدد دی ہے۔ یورپ میں مزید ممالک پناہ گزینوں کی آمد کے پیش نظر سرحد کی سیکیورٹی بڑھانے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یورپ کو بحران کے حل کے لیے فوری جامع منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے وسطی صوبے غزنی میں جیل پر طالبان کے حملے میں 350 سے زیادہ قیدی فرار ہوئے ہیں۔ فرار ہونے والے قیدیوں میں طالبان کے اہلکار اور خطرناک جرائم میں ملوث لوگ بھی شامل ہیں۔ حملے کے بعد غزنی جیل میں اب صرف 81 قیدی باقی رہ گئے ہیں۔ افغان حکام نے کم از کم 4 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سید انور۔
افغانستان کے مرکزی صوبے غزنی میں مقامی حکام نے تصدیق کیا ہے کہ اس صوبے کے مرکزی جیل پر طالبان کے حملے کے نتیجے میں 350 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ صوبے غزنی کے نائب گورنر محمد علی احمدی نے صحافیوں کو بتایا کہ طالبان گزشتہ رات 2 بجے جیل پر حملہ کیے تھے۔ دشمن صبح سویرے منظم اور سنجیدہ پلان کے تحت جیل پر حملہ کیے اور شہر کے چند علاقوں میں جنگ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے ایک موٹر بمب جیل کے مین گیٹ پر اڑا دیا گیا، پھر سیکیورٹی فورسز کے یونیفارم میں ملبوس مسلح افراد جیل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں موجود فورسز کے ساتھ لڑائی شروع ہوتی ہے۔ تقریباً 352 قیدی فرار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ کم از کم 400 خطرناک جرائم پیشہ افراد یہاں قید تھے۔ ہمارے 4 سپاہی شہید ہوئے ہیں اور 7 دیگر سیکیورٹی اہلکار زخمی ہیں۔ غزنی کے نائب گورنر نے مزید کہا کہ فی الحال 81 قیدی باقی رہ گئے ہیں اور ان میں وہ چند افراد بھی شامل ہیں جو فرار ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار کیے گئے تھے۔ حکام کے مطابق حملہ آوروں کے جیل میں داخل ہونے کے بعد ان کے فوجی لباس کے 22 قیدیوں کو ابتدائی طور پر یہ احساس نہیں ہوا کہ حملہ آور طالبان ہی ہیں۔ غزنی کے صوبائی کونسل کے ممبران نے اس صوبے میں سیکیورٹی اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جیل کے حادثے کے بعد امن و امان کی بہتری کے لیے مزید توجہ کرے۔ طالبان نے غزنی جیل پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں 400 سے زیادہ افراد غزنی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ افغانستان میں اس سے قبل بھی جیلوں پر اسی نوعیت کے حملے کیے جا چکے ہیں۔ سال 2011 میں قندھار میں تقریباً 500 طالبان جنگجو جیل میں کئی سو میٹر سرنگ کھود کر فرار ہوئے تھے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے پاکستان میں شدت پسندوں کی کارروائیوں کا ذکر سنا تھا، اس کا ہم نے تجزیہ بھی کیا تھا کہ تقریباً 4 ہی صوبوں میں یہ لوگ ایک بار پھر سرگرم عمل نظر آتے ہیں، لیکن یہ افغانستان میں یہ جیل توڑ کارروائیاں، تو وہاں شدت پسند کس قدر ایکٹیو ہیں؟ اس کی ہی صورتحال پہ غور کرنے کے لیے اس وقت پشاور سے ہمارے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی براہ راست سیروین میں آ رہے ہیں۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، کیا کہیے گا؟ آپ خطے کے امور طالبان کے ماہر ہیں، یہ کیا ہوا ہے افغانستان میں کہ جیل ایسا نہیں لگ رہا ہے کوئی ویسٹرن فلم کی کارروائی ہے؟ کلنٹ ایسٹ ووڈ جو ہے گھوڑے سے رسیاں باندھ کر کے کھڑکی لے بھاگا۔
جی بالکل، دیکھیں یہ جو افغانستان میں جیلیں ہیں یہ تو طالبان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہیں۔ قندھار کی جیل کے اوپر بڑا حملہ 2011 میں ہوا، اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی، چھوٹی جو جیلیں ہیں اس کو توڑا گیا ہے، لیکن یہ جو بڑی جیل ہے غزنی میں شہر کے اندر ہے اس کو توڑا گیا اور طالبان فرار بھی ہو گئے، قیدی بھی فرار ہو گئے۔ تو ایک تو جب ایک جیل کے اوپر حملہ ہو گیا تو چاہیے تھا کہ باقی جیلوں کی سیکیورٹی کو بہتر بناتے، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ غزنی میں اور باقی صوبوں میں طالبان کس طرح بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں اور افغان حکومت بے بس نظر آ رہی ہے. کابل میں بھی حملے ہوتے ہیں, شمالی افغانستان میں جہاں پہلے طالبان کا اتنا زور نہیں تھا وہاں پر, اور مغربی افغانستان میں, وسطی افغانستان میں, ہر جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال تقریباً روزانہ کے حساب سے خراب ہو رہی ہے.
تو رحیم اللہ عزیزی, محترم اشرف غنی کے آنے کے بعد تو دعوے اور تجزیے یہ تھے کہ صورتحال اب بہت بہتر ہو جائے گی, تو اس جھنڈے کا کیا ہوا؟
نہیں, ایک تو یہ دعویٰ تھا کہ ابھی ایک وہاں پہ یونٹی گورنمنٹ بن گئی ہے, انتخابات ہوئے, عوام نے ان کو ووٹ دیے, تو یہ امید تھی کہ صورتحال بہتر ہوگی اور یہ حکومت جو ہے یہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے گی اور عوام کے مسئلے حل کرے گی, تو وہ تو ابھی تک نہیں ہوا. ایک اور بھی بات کی جا رہی تھی کہ اب طالبان جو ہیں وہ بڑے شہروں کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور جو 34 صوبے ہیں ان میں سے اکثر طالبان کی گرفت میں آ جائیں گے. ایسا بھی نہیں ہوا. طالبان نے کسی بھی ابھی بڑے شہر کے اوپر قبضہ نہیں کیا, کسی صوبے کے اوپر قبضہ نہیں کیا. البتہ 9 جو اضلاع ہیں مختلف علاقوں میں وہ طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جو تجزیے ہوئے تھے, جو توقعات تھیں, جو خدشات تھے, وہ پورے نہیں ہوئے.
تو رحیم اللہ یوسفزئی, یہ غزنی کا جیل جس میں سے 350 سے زیادہ نکل بھاگے, اور مطلب یہ 450-450 ہوں گے, صرف 81 قیدی باقی رہ گئے, تو گھر کا کوئی تو ہوگا, ایسا تو کوئی بھیدی ہوگا جس نے لنگ کا ڈھایا ہوگا, تو کیا انتظامیہ کو پتہ نہیں کہ کیا حفاظتی کارروائی کرنی چاہیے؟ یہ اندر جتنے جس قسم کے لوگ ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے کیا؟ مطلب خالہ جان کا گھر ہے کہ کھڑکی توڑ کے نکال لے جاؤ.
دیکھیں, یہ جو اس سے پہلے جو جیل توڑی گئی تھی 2011 میں قندھار میں, وہاں تو ایک بڑی سرنگ بنائی گئی, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, اور جناب 500-600 قیدی فرار ہو گئے. ابھی یہ جو واقعہ ہوا, یہ تو انہوں نے براہ راست جیل کے اوپر حملہ کیا اور اس کے گیٹ کو توڑا, اندر داخل ہو گئے. میرے خیال میں طالبان نے جو اپنے ان کے لوگ ہیں قیدی ہیں ان کو پہلے سے اطلاع کر دی ہوگی کہ حملہ ہوگا, آپ تیار رہیں, ایسا نہیں ہے کہ اچانک حملہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو 81 لوگ رہ گئے بیچارے, پتہ نہیں ان کو علم نہیں تھا یا انہوں نے, وہ بڑے حیران پریشان تھے کہ یہ فوجی وردیوں میں کون آ گئے حملہ کر رہے ہیں, تو وہ نہیں فرار ہوئے. اب میرے خیال میں وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کیوں نہیں گئے. تو یہ ابھی ایسی صورتحال ہے کہ کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے, تو جیل کے حکام ہیں جو وہاں پر فوجی ہیں, پولیس ہے, انتظامیہ ہے, کہ قندھار کے شہر کے اندر اتنا بڑا حملہ ہونا اور سارے لوگ فرار ہو گئے. یہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ شہر کے آس پاس کئی علاقے ان کے قبضے میں ہیں. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو میرے خیال میں طالبان کے لیے یہ حملہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا.
محترم رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, بہت بہت شکریہ. اور اب پشاور کے بعد میں آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چل رہا ہوں. وہاں سے اطلاع یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے 2 ارب روپے ضبط کیے ہیں جو مبینہ طور پر شدت پسندوں کے تھے یا ان کے زیر استعمال تھے. کیا اس کی تفصیل ہے کیا؟ یہی بتانے کے لیے سیربین میں شہزاد ملک براہ راست اسلام آباد سے آ رہے ہیں. شہزاد صاحب, کیا تفصیل ہے؟
جی شفیع, آج جو ایک اجلاس ہوا اہم, جو جس کی صدارت وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کی ہے, تو اس میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اب تک 2 ارب روپے سے زائد بینک اکاؤنٹس میں جو پیسے ہیں وہ منجمد کر دیے گئے ہیں, اور ان کے بقول یہ اکاؤنٹس جو تھے وہ مختلف کالعدم تنظیموں کے جو عہدے دار ہیں یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس میں کالعدم تنظیمیں کون کون سی ہیں. اس میں اس پہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس پر چودھری نثار نے تو اتنا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے تھے چند روز پہلے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کالعدم تنظیموں کی مالی معاونت ختم کر دی جائے تو پاکستان میں شدت پسندی ختم ہونے میں چند ہفتے لگیں گے. بس
چلو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ یہ بتایا اعلیٰ اہلکاروں نے کہ یہ صرف ایک ہی مبینہ شدت پسند تنظیم کے تھے, کئی ایک کے تھے, یا قسطوں میں تھے بعض ان کے بعض اس کے, یا مطلب حصے دار کون کون تھے؟
جی شفیع, اس کی تفصیلات تو ابھی تک سامنے نہیں آئیں, اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اکاؤنٹس جن لوگوں سے تھے یا جو لوگ اس کو آپریٹ کرتے تھے ان کا تعلق کسی کس قلعدم تنظیم سے تھا, لیکن یہ تفصیلات وہ اس لیے بھی سامنے نہیں لاتے کیونکہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کی تفصیلات سامنے آ جائے تو دوسرے ان کے جو لوگ ہیں یا رہنما ہیں ان کو گرفتار کرنے میں پریشانی ہوتی ہے.
البتہ
آج کے اجلاس میں آج کے اجلاس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ اے این ایف کی اینٹی نارکوٹکس فورس کی اس کی کارکردگی کو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کے بقول اربوں روپے مالیت کی منشیات جو پکڑی گئی ہے اور یہ رقم جو تھی وہ حکومتی اداروں کا یہی کہنا ہے کہ یہ شدت پسندی میں استعمال ہوتی ہے.
ٹھیک, تو یہ جو 2 ارب روپے تھے میری ان میں دلچسپی ہے جو ضبط کیے حکومت نے, یہ کہاں سے ملے تھے؟ داخلی طور پہ ملے تھے, باہر کے غیر مرئی ہاتھ ان کو دے گئے, اوپر سے ہن برس رہا تھا, یہ کہاں سے ہے, کچھ بتایا؟
یہ ابھی تک تو اس کی تفصیلات سامنے نہیں ہی آئیں, لیکن اس کو اس میں جو میری جو بات ہوئی ہے ایف آئی اے کے حکام سے, انہوں نے کہا ہے کہ بینکنگ سرکل کے جتنے بھی افسران ہیں اور مختلف جو بینک ہیں اسٹیٹ بینک کے علاوہ بھی, ان کو تمام کو یہ اب ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جو اکاؤنٹس منجمد ہوئے ہیں ان کو کوئی بھی اگر آپریٹ کرنے کے لیے آئے تو فوری طور پر ہمیں اطلاع دیں تاکہ ہم ایسے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان افراد تک پہنچ سکیں جو اگر ملک میں ہیں یا بیرون ممالک میں ہیں, ان لوگوں کو جو فنڈنگ کر رہے ہیں, تاکہ ان کا سدباب کیا جا سکے اور ایسے اقدامات کیے جا سکیں تاکہ شدت پسندی میں کمی آئے.
بی بی سی اسلام آباد سے شہزاد ملک, بہت بہت شکریہ. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں سے 17 افراد کو اغوا کیا گیا ہے. اغوا کیے جانے والوں میں 5 سرکاری ملازمین کے علاوہ 1 ہندو تاجر بھی شامل ہے. سرکاری ملازمین کو ایک ٹھیکیدار کے ہمراہ ضلع قلعہ سیف اللہ سے اغوا کیا گیا, جبکہ پنجگور شہر میں راکٹوں سے حملہ ہوا ہے. حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
5 سرکاری ملازمین کو افغانستان سے متصل سرحدی ضلع قلعہ سیف اللہ کے علاقے مرغا فقیر زئی سے اغوا کیا گیا. بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 5 ملازمین ایک ٹھیکیدار کیمرہ وہاں ایک ترقیاتی پروجیکٹ کے سلسلے میں گئے تھے. انہیں نامعلوم مسلح افراد نے ٹھیکیدار کیمرہ اغوا کیا اور نامعلوم مقام کی جانب لے گئے. اغوا ہونے والوں میں بی ڈی اے کے 3 آفیسرز بھی شامل ہیں. اغوا کے اس واقعے کی خبر آنے سے چند گھنٹے قبل ینگ ڈاکٹروں نے 2 ماہ سے زائد عرصے سے قائم اپنا احتجاجی کیمپ ختم کیا. سیول اسپتال کوئٹہ میں قائم ایک کیمپ 2 ڈاکٹروں امیر بخش بلوچ اور عبدالغفار کاکڑ کے اغوا کے خلاف قائم کیا گیا تھا. دونوں کی بازیابی کے بعد کیمپ کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے عہدیدار ڈاکٹر حفیظ مندوخیل نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا.
ہماری حکومت کی نااہلی کی وجہ سے نہ وہ بازیاب ہو سکے نہ انہوں نے ہمارے ساتھ کسی قسم کی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی.
ڈاکٹر امیر بخش کو اس سال اپریل میں کوئٹہ سے جبکہ ڈاکٹر غفار کاکڑ کو پشین سے اغوا کیا گیا تھا. ڈاکٹر غفار کاکڑ کی بازیابی چند ہفتے قبل عمل میں آئی تھی جبکہ ڈاکٹر امیر بخش کو 3 روز قبل کلات کے علاقے میں چھوڑ دیا گیا تھا. ینگ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ دونوں ڈاکٹروں کی بازیابی تاوان کی ادائیگی کے بعد عمل میں آئی.
رینسم دے کر آئے ہوئے ہیں, اس حوالے سے تو کہہ نہیں سکتے کہ کتنے دیا ہوا ہے, وہ بعد میں ہم پریس کانفرنس کر کے.
ہندو تاجر کے اغوا کا واقعہ سرحدی شہر چمن میں پیش آیا. چمن پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ ہندو تاجر کو گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے چمن شہر سے اغوا کیا. تال اغوا کے دونوں واقعات کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے. ادھر ایران سے متصل سرحدی ضلع پنجگور کے ہیڈ کوارٹر میں 3 زوردار دھماکے ہوئے. پنجگور میں ایک پولیس اہلکار نے ان دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دھماکے 3 راکٹ فائر ہونے کی وجہ سے ہوئے. اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد کی جانب سے فائر کیا جانے والا ایک راکٹ نادرا کے پرانے گودام پر گر گیا, جبکہ 2 راکٹوں کے گرنے کی جگہ کا تعین نہیں ہو سکا. پولیس اہلکار نے بتایا کہ راکٹ حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا ہے. ان راکٹ حملوں کی ذمہ داری قلعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے. تنظیم کے ترجمان نے نامعلوم مقام سے فون پر بتایا کہ اس حملے میں سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
آسٹریا نے پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ ہنگری سے متصل آسٹریا کی سرحد پر کنٹرول سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ فیصلہ جرمنی کی جانب سے بارڈر کنٹرول متعارف کرائے جانے کے بعد ہوا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عظیم رفیع کی زبانی.
اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک کو جلد از جلد پناہ گزینوں کے بحران کو حل کرنے کے لیے کوئی مؤثر حل تلاش کرنا ہوگا. اقوام متحدہ کی جانب سے یہ بیان مختلف یورپی ممالک کے اپنی سرحدوں پر بارڈر کنٹرول سسٹم متعارف کروانے کے بعد سامنے آیا ہے. ان ممالک میں آسٹریا اور جرمنی شامل ہیں. یہ بارڈر کنٹرول مہاجرین کے مختلف یورپی ممالک میں داخلے کے مسائل سے نمٹنے کے لیے متعارف کروایا گیا ہے۔ آسٹریا کے وائس چانسلر رائن ہولڈ میٹیلینا کا کہنا ہے کہ آسٹریا جرمنی کی جانب سے متعارف کروایا جانے والا بارڈر کنٹرول اپنائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا،
ہمیں پناہ گزینوں کے اس بحران سے نمٹنے کے لیے اپنی سمت متعین کرنی ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ ہم بھی ایسے ہی اقدامات کریں گے۔ اگر جرمنی بارڈر کنٹرول کے سسٹم کو اپنائے گا تو آسٹریا بھی اپنی مقامی آبادی کے مفاد میں سخت بارڈر کنٹرول نافذ کرے گا۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آسٹریا نے 2000 سے زائد فوجیوں کو مہاجرین کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے تعینات کر دیا ہے، جبکہ جرمنی اور چیک ریپبلک نے بھی اس ہفتے کے آخر سے سخت سرحدی قانون نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے یورپی ممالک کی طرف سے مہاجرین کی آمد پر اپنے اپنے طور پر اقدامات کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک کی ایسی انفرادی کوششوں سے مجموعی طور پر صورتحال ابتر ہونے کے امکانات ہیں، خصوصاً ان حالات میں جب مہاجرین کی ایک بڑی تعداد یورپ میں بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ حاصل کرنے کی خواہش مند ہے۔ ایجنسی نے مہاجرین کے بحران کو حل کرنے کے لیے یورپ پر جامع کوششوں کے لیے زور دیا ہے۔ بارڈر کنٹرول کی مخالفت کرتے ہوئے انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید رائد الحسین نے مہاجرین کے لیے بنائے گئے چینلز کو بڑھانے پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
لاکھوں پناہ گزینوں کو اس وقت لاتعداد مسائل کا سامنا ہے، مہاجرین کی حالت بہت ابتر ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ہمیں اس معاملے پر اور کام کرنا ہوگا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان پناہ گزینوں پر کیوں مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز جرمنی کے شہر میونخ کی انتظامیہ نے شہر میں مزید مہاجرین کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ زید رائد الحسین نے پناہ گزینوں کے بحران کے حل کی کوششوں کے لیے متفقہ اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا،
اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس ان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے مالی وسائل نہیں ہیں یا ہم ان کو رہائش کے لیے گھر فراہم نہیں کر سکتے، تو یہ 21ویں صدی کا کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے اختلافات ہیں، لیکن ہم ان اختلافات کو حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ان مہاجرین کی جانیں بچائی جائیں، لیکن کچھ ممالک کی جانب سے سرحدوں کو بند کیا جا رہا ہے۔
یورپی ممالک بڑی تعداد میں مہاجرین کی آمد کے جاری سلسلے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب یورپی ممالک کے وزرائے داخلہ کا مہاجرین کے بحران کے مسئلے پر بات چیت کے لیے پیر کو ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں مختلف یورپی ممالک کے لیے مہاجرین کے کوٹے کے منصوبے پر ووٹنگ کی جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت 160,000 پناہ گزینوں کو یورپی یونین کے 23 ممالک میں تقسیم کیا جائے گا۔
یہ تھی ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ جو عظیم رفیع نے آپ کے لیے تیار کی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پراسرار قتل کی تازہ واردات کے بعد خوف اور کشیدگی کا ماحول ہے۔ قتل کی یہ وارداتیں اکثر شمالی قصبے سوپور میں ہوتی ہیں، جہاں آج بھی 3 نوجوانوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ملیں۔ کئی علاقوں میں لوگوں نے حکومت مخالف مظاہرے کیے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
ایسی وارداتوں کی وجہ سے شمالی کشمیر کے سوپور قصبے کی آبادی گزشتہ کچھ برس سے خوف زدہ ہے۔ بہترین سیب کی کاشت کے لیے دنیا بھر میں مشہور سوپور میں ہی آج مزید 3 نوجوانوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں ایک کھیت سے برامد ہوئی ہیں۔ پولیس نے ان کی شناخت باسط، سہیل اور عامر کے طور پر کی ہے، اور ان میں عامر کا تعلق سوپور سے ہی ہے۔ لاشیں نزدیکی علاقہ پٹن میں دیکھی گئیں، جس کے بعد پٹن کے پلہلن علاقے میں لوگوں نے مظاہرے کیے۔ شمالی کشمیر میں پولیس کے سربراہ غریب داس نے بی بی سی کو بتایا کہ اس واقعے کی تفتیش شروع کی گئی ہے۔
انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا کہ وہاں 3 باڈیز یوتھ کا، اس کے بعد پھر پولیس جو ہے کاروائی کر رہی ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ پورا انویسٹیگیشن شروع ہے جی، دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از دس انسیڈنٹ۔ جلدی ہی ہوپفلی انشاءاللہ نکل کر کے آئے گی۔
تینوں نوجوانوں کے بارے میں متضاد اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بعض غیر مصدقہ اطلاعات میں بتایا گیا کہ انہیں چند ہفتے قبل پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، تاہم بعض کا کہنا ہے کہ تینوں 2 ماہ سے لاپتہ تھے۔ مقامی آبادی میں اس واقعے کی وجہ سے خوف کی لہر پھیل گئی ہے۔ سوپور کے ہی سماجی کارکن غلام حسن نے بی بی سی کو بتایا،
حکومت چپ ساتھ سی لی ہے، چپ کے بیٹھی ہے، آئے دن ایسے جو واقعات ہو رہے ہیں، حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آ رہا ہے یا کوئی کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے لوگوں میں حکومت کی طرف سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور پولیس بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ تو لہٰذا آبادی میں پوری تشویش ہے حکومت کے خلاف، تو یہاں پہ لوگوں میں تو غصہ ہے ہی۔
قابل ذکر ہے چند ماہ قبل سوپور میں لشکر اسلام نام کے غیر معروف گروپ نے ٹیلی مواصلات کی تجارت کو بند کرنے کے لیے کئی ٹاورز پر حملے کیے، اور اس تجارت سے منسلک 6 افراد مختلف حملوں میں مارے گئے، جن میں سے بعض کی ہلاکت کی ذمہ داری لشکر اسلام نے ہی قبول کر لی۔ علیحدگی پسندوں نے لشکر اسلام پر بھارتی فوج کا ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کیا، تاہم بعد میں لشکر اسلام نے بھی جوابی الزامات عائد کیے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ لشکر اسلام دراصل حزب المجاہدین سے ناراض عسکریت پسندوں کا ہی ایک گروپ ہے۔ تازہ واردات سے متعلق پولیس نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا ہے کہ آیا قتل کیے گئے 3 نوجوانوں کا کسی عسکریت پسند گروپ کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
آئیے بیت المقدس کے حالات پر نظر ڈالیں۔ مقبوضہ یروشلم میں واقع مسجد اقصی کی بے حرمتی کے سلسلے میں پیش آنے والے کل کے واقعے کے بعد آج کی صورتحال کیا ہے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ صورتحال بد سے بدتر ہو سکتی ہے اور نتیجہ کہیں زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ تفصیل و حالات جاننے کے لیے میں نے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا سے بات کی۔
آج پھر مشرقی یروشلم میں کافی جھڑپیں ہوئی، پتھر چلائے گئے، عرب جو علاقے ہیں وہاں پر نوجوانوں نے کافی پتھر چلایا اسرائیلی پولیس کے اوپر۔ حالانکہ روش ہشانہ یعنی کہ جوئش نیو ایئر منایا جا رہا ہے اور آج بھی چھٹی کا دن تھا، لوگ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن پولیس اور عام فلسطینی یا عوام کے بیچ کافی جھڑپیں ہوئی صبح۔ ایک یہودی جو کل زخمی ہو گیا تھا لوٹتے وقت، وہ آج بتایا جا رہا ہے کہ آج صبح وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلانے جا رہے ہیں کیونکہ جو حالات ہیں وہ کافی بگڑتے جا رہے ہیں۔
کل جو کچھ ہوا تھا اس میں اور آج کی صورتحال میں کیا فرق؟
جو کل ہوا اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ٹیمپل ماؤنٹ کا جو علاقہ ہے جہاں مسجد الاقصی ہے، وہاں پر اندر کافی بھگدڑ مچی تھی۔ آج جو ساری جو جھڑپیں ہوئی ہیں وہ الاقصی سے باہر ٹیمپل ماؤنٹ یا حرم الشریف جسے کہتے ہیں، اس سے باہر آج کی ساری جھڑپیں ہوئی ہیں۔ حالانکہ وہ علاقہ جو ہے وہ مشرق یروشلم کے قریب کے ہی ہیں، سارے عرب جو علاقے ہیں وہیں پر ہوئے ہیں، لیکن آج جو جھڑپیں ہیں وہ وہاں نہیں ہوئی۔
تو اس وقت میڈیا کیا کہہ رہا ہے، کس کی طرف سے زیادتی ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیا رائے ہے؟
چونکہ کل اور آج دونوں ہی چھٹی کا دن ہے تو بہت زیادہ اس کو لے کر کے چرچا نہیں ہوئی ہے میڈیا میں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات بگڑتے نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے کئی وجہ بتائی جا رہی ہیں۔ جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر امن کے سلسلے میں مذاکرات ایسے ہی ٹھہرے رہے اور اس میں کسی طرح کی پیش رفت نہیں ہوتی ہے تو یہ جو ماحول دکھ رہا ہے اس میں اور گراوٹ آئے گی اور بگڑے گا۔ ادھر فلسطینی جو سیاست ہے وہاں پر صدر محمود عباس، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں، سارے جو ان کے پوزیشنز ہیں وہ ان سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ایسے میں وہاں بھی ایک انسرٹنٹی دکھ رہی ہے، جس سے کہ بات ابھی تو بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ لوگ جن حالات میں، جن مشکلات کا لوگوں کو سامنا ہے، غزہ میں بھی اسی طرح کا ماحول ہے، غرب اردن میں اسی طرح کا کچھ ماحول سب بنتا دکھ رہا ہے۔ جو نابلوس کا علاقہ ہے، کئی ہفتوں سے وہاں پر مظاہرے ہوتے رہے ہیں لگاتار، تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کے اندر بھی جس طرح کے سارے ٹینشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کی وجہ سے ابھی ماحول جو ہے وہ آگے اور بگڑے گا ہی، اور فلسطینی عوام سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور جب بھی اس طرح کا ماحول بنا ہے تشدد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا صورتحال پر نظر ڈال رہے تھے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے نامنتخب سربراہ جیرمی کوربن نے اپنی متبادل یا شیرو کابینہ کا اعلان کیا ہے، جس میں نصف سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے۔ وہ خاصے متنازع سیاست دان ہیں، نہ صرف اپنی پارٹی میں بلکہ ان کے ناقدین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے خیالات خاص طور پر اقتصادی پالیسیاں شاید ملک کو اب تک کی ڈگر سے ہٹا دیں۔ حسین عسکری کی رپورٹ جو صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
And I'm therefore delighted to declare Jeremy Corbyn elected as leader of the Labour Party.
یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں چند مہینے پہلے برطانیہ میں شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے جیرمی کوربن کی جیت نے برطانوی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ جیرمی کوربن کو لیبر پارٹی نے اپنا رہنما کیا منتخب کیا، ان کے مخالفین نے انہیں اپنا ہدف تنقید بنا لیا۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے تو انہیں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا، لیکن ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ برطانیہ کی سیاست جو ایک چھوٹے سے دائرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی، اب یہ دائرہ وسیع ہوگا۔ انہوں نے منتخب ہونے کے فوراً بعد مشرق وسطی اور افریقہ سے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کے حق میں لندن میں ہونے والی ریلی میں شرکت کی۔
مجھے شدید غصہ ہے کہ ہمارے میڈیا کا ایک بڑا حصہ مشکل حالات میں پھنسے ہوئے مجبور اور پریشان لوگوں کو مسئلہ کہہ رہا ہے۔
وہ عراق جنگ کے شدید مخالف تھے اور واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ بقول ان کے مزید غیر قانونی جنگوں کا حصہ نہیں بنے گا۔ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے حامی ہیں اور برطانیہ کے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس آبدوزوں کے پروگرام ٹرائیڈنٹ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نیٹو اتحاد میں اصلاحات چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ یورپی یونین کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن وہ یورپی یونین سے نکلنے کے حامی نہیں ہیں۔ انہیں کئی برس پہلے حزب اللہ اور حماس کو دوست کہنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب ان تنظیموں کے وفود نے برطانوی پارلیمنٹ کا دورہ کیا تھا۔ 80 کی دہائی میں انتخابات میں ناکامی کے بعد لیبر پارٹی نے بائیں بازو کی بہت سی پالیسیوں کو ترک کر دیا تھا، لیکن جیرمی کوربن نے اس کی مخالفت کی تھی۔ جیرمی کوربن نے لیبر پارٹی کے انتخابات میں تقریباً 60% ووٹ لے کر پارٹی کے اندر تو اپنی مقبولیت ثابت کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پر برطانوی عوام کیا بائیں بازو کی سوچ والے اس رہنما کو اپنے وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہیں گے؟ حسین عسکری، بی بی سی نیوز، لندن۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بسوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ 10 سال پہلے تک ان بسوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان میں اضافے کے بجائے کمی ہوتی گئی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق اس وقت یہ تعداد 15,000 ہے۔ ان بسوں کی تعداد میں کمی کیوں اور اضافہ کیوں نہیں؟ ریاض سہیل کی رپورٹ۔
دو کروڑ آبادی کے اس شہر میں جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگتا ہے، بسوں کے بھر جانے کی وجہ سے ان کی چھتوں پر مسافروں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ دفاتر اور تعلیم اداروں میں روانگی اور واپسی کے وقت ہر بڑے چوک پر لوگوں کے اجتماع لگ جاتے ہیں۔ سب کی نظریں اپنے روٹ کی بس پر ہوتی ہیں۔ یہ مسافر زیادہ تر شہر کے مضافاتی علاقوں کے رہائشی ہیں جنہیں 15 سے 20 کلومیٹر تک کا سفر کرنا ہوتا ہے۔
سیٹ کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کبھی پکڑ کے جاتا ہوں۔ پتے کب ہے تو جگہ کہاں سے ملے گی؟ گورنمنٹ نے کم کی ہوئی ہے بتے، وہ چنچی چل رہی تھی، وہ چنچی انہوں نے بند کر دی تو اب بتے کم پڑ گئی۔
شہر میں بدامنی اور ہنگام آرائی سے ٹرانسپورٹ کا شعبہ بھی متاثر ہوا۔ 2007 سے لے کر آج تک 500 سے زائد گاڑیاں نظر آتش کی گئیں۔ ان واقعات سے ٹرانسپورٹروں اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ جس روز ہماری ٹرانسپورٹروں سے ملاقات ہوئی اس روز بھی شہر کی فضا کشیدہ تھی، جو بس مالکان میں تشویش کا سبب بن رہی تھی۔
جب کوئی کاروبار کی پروٹیکشن نہیں ہوگی، حکومت سرپرستی نہیں کرے گی، وہ کاروبار کیسے چلے گا؟ ہمارے تو بہت سارے لوگ چلے گئے اس کاروبار کو چھوڑ کے، وہی لوگ جو بے بس تھے، یوں کر نہیں سکتے۔ لوگ کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کریں گے اگر تو کوئی پاگل ہے، کوئی اور بزنس کیوں نہیں کرے گا؟
کراچی میں کوئی ماس ٹرانزٹ نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی گاڑیوں پر سفر کرتی ہے، جس کے باعث سڑکوں پر ٹریفک جام رہتا ہے اور فیول کی کنزمپشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کی قلت نے لوگوں کو سفر کے دیگر وسائل کی طرف متوجہ کر دیا۔ سستی سواری کے متلاشی لوگوں کی پہلی ترجیح موٹر سائیکل بن گئی۔ دو پہیوں کی یہ سواری اس شہر میں اب 16 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔
کراچی میں سن 2000 تک 200 روٹس آپریشنل تھے، 200 روٹس، ناؤ دے بن ریڈیوس ٹو 80 روٹس اونلی، 80 روٹ آپریشنل ہیں۔ ان روٹس پہ بھی جہاں پہ 10 بسیں چلتی تھیں وہاں پہ 3 یا 4 بسیں چل رہی ہیں، اور 22,000 گاڑیاں تھیں۔ ابھی کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو اس گیپ کو ابھی میں سمجھتا ہوں کم از کم 25,000 سے 30,000 بسیں ہونی چاہیے کراچی میں، منی بسز اور بسز اور کوچز کو ملا کے۔
ان بدحال بسوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے سرکولر ریلوے کا منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ کبھی حکومت میٹرو اور کبھی کسی دوسرے منصوبے کی بات کرتی ہے، لیکن یہ سب کچھ طویل عرصے سے محض کاغذوں تک محدود ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی نیوز، کراچی۔
موضوع پھر بھی باقی رہ گئے لیکن سیربین کا وقت ختم ہو گیا۔ میں آیا ہوں پھر اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں نیا کیا آیا ہے۔ کافی ایک چیزیں نہیں ہیں، خاص طور پر فوٹو گیلری تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، ہو سکے تو دیکھیے گا۔ سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر ماپارا صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے رابن وارن۔ تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ سیربین سننے کا شکریہ، لیکن ایک چیز سننے کے لیے اور ابھی باقی ہے، وہ ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ جانے سے پہلے خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں اور سوات میں تشدد کے تین مختلف واقعات میں فوج اور سوات امن کمیٹی کے اہلکاروں کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دو مختلف علاقوں سے ایک ہندو تاجر اور پانچ سرکاری ملازمین سمیت سات افراد کو اغوا کیا گیا ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹسز پر لیے جانے والے فیصلوں پر حکومت کی طرف سے نظر ثانی کے لیے سینٹ میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی ہے. افغانستان کے وسطی صوبے غزنی میں حکام کے مطابق طالبان نے ایک جیل پر حملہ کر کے 350 سے زیادہ قیدیوں کو فرار ہونے میں مدد دی ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یورپ کو پناہ گزینوں کے بحران کے حل کے لیے فوری جامع منصوبہ بندی کرنا ہوگی. آسٹریلیا میں دو سال میں چوتھی مرتبہ نئے وزیر اعظم مسٹر میلکم ٹرن بل کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.